جمعہ 8 مئی کے سیروین کے ساتھ مہبارہ صفدر کا سلام. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم منتخب. مد مقابل دوسری بڑی جماعت لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملی بینڈ نے شکست تسلیم کر لی.
I take absolute and total responsibility for the result and our defeat at this election.
انتخابات کا تفصیلی جائزہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. برطانوی دارالعوام کے انتخابات میں وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کنزرویٹو پارٹی کو 650 میں سے 330 نشستوں پر کامیابی ملی ہے, جبکہ لیبر پارٹی 232 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت رہی. انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد حزب اختلاف کی 3 جماعتوں کے رہنما مستعفی ہو گئے ہیں. انتخابات میں آزادی پسند اسکاٹش نیشنل پارٹی اسکاٹ لینڈ میں بھاری اکثریت سے جیتی ہے. لیبر پارٹی کے سربراہ ایڈ ملی بینڈ نے تسلیم کیا ہے کہ انتخابی نتائج ان کی جماعت کے لیے مایوس کن ہیں.
یہ واضح طور پر لیبر پارٹی کے لیے بہت مایوس کن اور مشکل رات ہے. ہم نے انگلینڈ اور ویلز میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی جو ہم چاہتے تھے, اور اسکاٹ لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ قوم پرستی میں اضافہ ہماری پارٹی پر غالب آ گیا.
پاکستان میں فوج نے بتایا ہے کہ گلگت بلتستان کے علاقے نلتر میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل طاہر عمران سے.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق ہلاک شدگان میں 2 پائلٹ, عملے کا ایک رکن, فلپائن اور ناروے کے سفیر اور ملائیشیا اور انڈونیشیا کے سفارتکاروں کی بیگمات شامل ہیں. ہیلی کاپٹر پر 11 غیر ملکی اور 6 پاکستانی سوار تھے. حادثے میں پولینڈ اور ہالینڈ کے سفیر سمیت باقی افراد زخمی ہوئے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف بھی ایک دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے نلتر روانہ ہوئے تھے, تاہم حادثے کی خبر ملتے ہی ان کی پرواز کو راستے ہی سے واپس موڑ لیا گیا.
پاکستان میں سویلین خفیہ اداروں نے وزارت داخلہ کو رپورٹ دی ہے کہ ملک بھر سے 2000 مشتبہ افراد روپوش ہو گئے ہیں. ظفر سید.
روپوش ہونے والے ان افراد کو انسداد دہشت گردی کے شیڈیول 4 میں رکھا گیا ہے, جس کے تحت وہ اپنی نقل و حرکت کے بارے میں مقامی پولیس کو آگاہ کرنے کے پابند تھے. وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ اس کی وجہ پولیس کی سست روی ہے جو ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں ناکام رہی. ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کے 4th شیڈیول میں رکھے جانے والے ایسے افراد کی تعداد 8000 کے قریب ہے.
پاکستان میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران جنسی زیادتی کے قریباً 5000 مقدمات درج ہوئے, جن میں صرف 219 افراد کو ہی عدالت سے سزائیں ملی. ہارون رشید.
وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے سید طاہر حسین مشہدی کے ایک سوال کے جواب میں سینٹ کو بتایا کہ جولائی 2013 سے اس سال فروری تک ملک میں ریپ کے تقریباً 50000 مقدمات درج ہوئے, جن میں 6500 سے زائد ملزمان گرفتار بھی ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ 3500 مقدمات میں باضابطہ چالان بھی پیش ہوئے, لیکن محض 219 افراد کو عدالتوں سے سزائیں دلوائی جا سکی ہیں.
یمن سے اطلاعات ہیں کہ سعودی کمان میں اتحادی فوج نے حوثی باغیوں کے اہم ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی صوبے سادہ میں حوثیوں کے کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کے علاوہ بارودی سرنگیں بنانے والی ایک فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. طیاروں سے ایسی پرچیاں بھی گرائی گئیں جن میں مقامی آبادی کو علاقے سے نکل جانے کو کہا گیا ہے. اور شام سے خبر ہے کہ وہاں شامی حکومت نے ملک کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں. ڈاکٹر محمد تناری کے مطابق ہیلی کاپٹروں نے گزشتہ روز 3 مختلف مقامات پر کلورین سے بھرے بیرل بم گرائے, جس سے قریباً 80 افراد زخمی ہوئے. ڈاکٹر تناری نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شامی فوج کے ایک کلورین حملے کے حوالے سے گواہی دی تھی, جبکہ حکومت ہمیشہ سے ہی ایسے الزامات کو مسترد کرتی آئی ہے. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے ملک کے شمال مشرقی شہر پورٹسکم میں واقع ایک بزنس سکول پر حملہ کیا ہے. فائرنگ کے نتیجے میں کم سے کم 3 طلبہ ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ ایک خودکش حملہ آور بھی مسلح افراد کے ہمراہ تھا, جس نے خود کو کار پارک میں دھماکے سے اڑا لیا. امریکہ نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اردن میں شامی باغیوں کے ایک تنظیم کو عسکری تربیت دینا شروع کی ہے. امریکی وزیر دفاع نے بتایا ہے کہ امریکہ اگلے 3 برسوں میں 15000 ایسے جنگجوؤں کی تربیت کا منصوبہ رکھتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی اسی طرح کے مزید جنگجوؤں کی ترکی, قطر اور سعودی عرب میں بھی تربیت شروع کی جائے گی. دوسری جنگ عظیم کے 70 سال مکمل ہونے کے موقع پر یورپ بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پیرس, لندن, برلن اور واشنگٹن میں تقریبات ہو رہی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ماسکو میں سینیچر کو ایک تقریب منعقد ہوگی۔ ابتدائی تقریب نصف شب کو پولینڈ کی ڈانسنگ نامی بندرگاہ پر منعقد ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر پہلی گولی چلائی گئی تھی، اور ملیریا کے سب سے خطرناک قسم کے لیے بنائی گئی ایک نئی دوا کے کینیا میں تجرباتی استعمال کے ابتدائی طور پر مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت ہماری دوسری بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں پاکستان فوج کے ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں پائلٹوں کے علاوہ ناروے اور فلپائن کے سفیر اور ملائیشیا اور انڈونیشیا کے سفیروں کی بیگمات ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم منتخب۔ نتائج خاصے خلاف توقع رہے، کئی بڑے برج الٹ گئے۔ دوسری بڑی جماعت لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملی بینڈ نے شکست تسلیم کر لی اور پارٹی قیادت سے مستعفی ہو گئے۔ حکمراں کنزرویٹو پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں جیت کر پارلیمان کی ایوان زیریں میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ انتخابی نتائج دوسری جماعتوں کے لیے بھی خلاف توقع رہے، اور انتخابات میں پہلی مرتبہ انتہائی دائیں بازو کی قوم پرست جماعت ایک تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ دو جماعتوں کے رہنما بھی بری کارکردگی کی وجہ سے مستعفی ہوئے، تو قوم پرست اسکاٹش نیشنل پارٹی اسکاٹ لینڈ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر سامنے آئی ہے۔ ہم ان انتخابات کا بھرپور تجزیہ کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے انتخابات سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
I want my party and I hope a government I would like to lead to reclaim a mantle that we should never have lost.
Mr. Cameron keh rahe hain ki main chahta hu ki meri party aur wo hukumat jiski main qiyadat karne ja raha hu us khoye hue aizaz ko dobara hasil kare jise hame kabhi nahi khona chahiye tha, ek qaum aur ek united kingdom hone ka aizaz.
To form a government.
اگرچہ انہوں نے یہ بات آج الصبح اپنے حلقے آکسفرڈ شائر کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد کہی جس میں وہ دوبارہ منتخب ہوئے، مگر چند ہی گھنٹوں بعد انتخابی نتائج کی پوری تصویر سامنے آئی تو ان کی جماعت اکثریت حاصل کر چکی تھی۔ 650 رکنی دارالعوام میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 326 نشستیں جیتنا ضروری ہے، اور کنزرویٹو پارٹی نے اس سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں۔ فتح کے بعد مسٹر کیمرون نے ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی اور انہیں نئی حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پورے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر حکومت کریں گے، اور یہ کہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد اب ان کی جماعت اپنے انتخابی وعدوں کو بھی پورا کر سکے گی، جن میں ویلز، شمالی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو مزید اختیارات دینے کے وعدے بھی شامل ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں ہمارا منصوبہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ با اختیار حکومت بنائی جائے، جسے ٹیکسیشن کے اہم اختیارات بھی حاصل ہوں، اور کوئی بھی آئینی تصفیہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انگلینڈ کو منصف مزاجی عطا نہ کرے۔ مسٹر کیمرون نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین میں شامل رہنے کے معاملے پر ریفرنڈم بھی کرائیں گے۔ کنزرویٹو پارٹی کی فتح کے بعد حزب اختلاف کی تینوں جماعتوں کے رہنماؤں نے استعفیٰ دے دیا، جن میں لیبر پارٹی کے ایڈ ملی بینڈ، لبرل ڈیموکریٹس کے سربراہ نک کلیگ اور یوکپ جماعت کے رہنما نائجل فراج شامل ہیں۔ ایڈ ملی بینڈ نے کہا،
یہ واضح طور پر لیبر پارٹی کے لیے بہت مایوس کن اور مشکل رات ہے۔ ہم نے انگلینڈ اور ویلز میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کیں جو ہم چاہتے تھے، اور اسکاٹ لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ قوم پرستی میں اضافہ ہماری پارٹی پر غالب آ گیا۔
پچھلی حکومت میں کنزرویٹو پارٹی کے اتحادی رہنے والے لبرل ڈیموکریٹس کے رہنما نک کلیگ نے کہا،
یہ اب تکلیف دہ انداز میں واضح ہو گیا ہے کہ یہ لبرل ڈیموکریٹس کے لیے ایک ظالم اور اذیت ناک رات تھی۔ ان انتخابات کے ملک کے لیے گہرے اثرات ہوں گے اور ظاہر ہے لبرل ڈیموکریٹس کے لیے بھی گہرے اثرات ہوں گے۔
کنزرویٹو پارٹی کے بعد برطانوی انتخابات کی دوسری بڑی فاتح جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے، جس نے اسکاٹ لینڈ کی 3 کے سوا تمام ہی نشستوں پر فتح حاصل کی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین ڈیرک میکائے نے کہا کہ ان کی جماعت کو اسکاٹ لینڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات لینے کا مینڈیٹ ملا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ نے باقی ماندہ برطانیہ کے مقابلے میں قطعی طور پر مختلف انداز میں ووٹ دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ نے ایس این پی کو اکثریتی ووٹ دیا ہے اور ہم نے ملک کی تقریباً ہر ہی نشست جیت لی ہے، اس لیے ہم اسکاٹ لینڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ اختیارات چاہتے ہیں اور ہمارے پاس یقیناً اس معاملے میں آگے بڑھنے کا مینڈیٹ بھی ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر نے مسٹر کیمرون کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ تعمیری انداز میں مل کر کام کرنے پر تیار ہیں۔
یہ رپورٹ تیار کی تھی احمد رضا نے۔ انتخابات میں کئی پاکستانی نژاد بھی کامیاب ہوئے، ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب نے معلومات جمع کی ہیں۔ جی شاہ زیب،
مپارا کل یہاں پہ جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہیں ان کی تعداد 9 ہے، جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے موجودہ انتخابات میں ابھی منتخب ہوئے ہیں۔ 2010 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں صرف 7 پاکستانی منتخب ہوئے تھے، تو اس بار پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ 2 پاکستانی زیادہ منتخب ہوئے ہیں، جن میں 2 ابھی پہلی بار جو خواتین منتخب ہوئی ہیں، جس میں ناز شاہ بریڈفرڈ سے جنہوں نے جارج گیلوے کو ریسپیکٹ پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کو شکست دی ہے، جبکہ دوسری جو خاتون منتخب ہوئی ہیں وہ تزمینہ شیخ، وہ اسکاٹ لینڈ سے اسکاٹش نیشنل پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو 2 سابق وزراء ہیں، ایک تو ساجد جاوید ہیں جو کہ کلچر سیکرٹری تھے کنزرویٹو کے، وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طرح صادق خان جو سابق ٹرانسپورٹ سیکرٹری تھے لیبر پارٹی کے، وہ بھی دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔
بہت شکریہ عادل شاہ زیب ہمیں یہ تفصیلات بتانے کا۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ناز شاہ کے بارے میں عادل شاہ زیب نے بتایا، اور یہ کامیاب ہوئی ہیں بریڈفرڈ کے ایک حلقے سے جہاں پاکستانی نژاد ووٹروں کی اکثریت ہے اور یہ لیبر کی روایتی نشست سمجھی جاتی تھی، لیکن یہاں پر گزشتہ انتخاب میں ریسپیکٹ پارٹی کے جارج گیلوے بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے تھے، جو مسلمانوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ناز شاہ نے انہی کو شکست دے ڈالی۔ اور انہی سے سنیے کہ کتنی اکثریت سے
یہ سیٹ جیت لی ہے، اور ان سے زیادہ ووٹ، بلکہ ان کے 10,500 تھے، 10,500 سے کم تھے میجورٹی، اور میں نے 11,500 سے تھوڑے سے کم، 1,000 زیادہ ان سے میجورٹی لی تھی۔
اچھا، تو ایسا آپ نے کس طرح سے اپنی انتخابی مہم چلائی کہ آپ کو اتنی کامیابی ملی؟
الحمدللہ میں نے اس طرح کیا کہ ایک تو ہم نے کمپین بہت صاف رکھا تھا، جب انسان کے پاس پالیسیز نہیں ہوتے تو وہ گری حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اور ان کی جو کمپین تھی نا وہ گٹر پالیٹکس کی برابر تھی اور بالکل پرسنل اٹیکس کی تھی۔
جی ہاں، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہا یہی جا رہا تھا کہ جارج گیلوے نے آپ کے خلاف بہت ہی منفی انداز میں مہم چلائی۔
ہاں، بہت زیادہ، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیمپین کس کا پالیسی پر ہو رہا ہے، اور آخر ہم نے نا پالیسیز پر چلایا تھا، ہم نے اس پر نہیں چلایا تھا، ہم نے پرسنل اٹیکس پر نہیں کیا تھا، اس لحاظ سے ہم نے نا اپنے کامیاب ہو گئی تھی۔
مگر ناز شاہ صاحبہ، لیبر کو مجموعی طور پر کامیابی حاصل نہیں ہو پائی، لیبر کے لیڈر ایڈ ملی بینڈ مستعفی ہو گئے، بہت ہی انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اپنی پارٹی کی کارکردگی پر، تو مجموعی طور پر لیبر پارٹی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی، نشستیں پچھلی دفعہ سے کم ہو گئیں، تو آپ نے اس وقت کوئی ایسا مقامی کوئی ایشو تھا جس پہ آپ لوگوں کو، آپ کو بہت مقبولیت ملی؟
جو انسان ان کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر ان کے سامنے وہ انسان بیوقوف نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ایک دفعہ تو ہم نے موقع دے دیا تھا، آخر دیکھیں عوام کی مرضی ہوتی ہے، جو ووٹرز ہیں ان کی مرضی ہوتی ہے، اگر وہ انہوں نے پہلی دفعہ دیا تھا موقع، اور جب اس موقع کا انہوں نے اتنا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہاں کام لوگوں کے لیے نہیں کیا، تو ظاہر ہے دوسرا موقع دوبارہ تو نہیں لائیے کریں گے۔
تو آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت ہی جو ہے ایک طرح سے گٹر پالیٹکس کرنے کی کوشش کی، کیا تو کیا انہوں نے کوئی آپ کے بارے میں کوئی کردار کشی وغیرہ کی کوشش کی؟
کیا تو بہت کچھ تھا, تو وہ سامنے سامنے کیا تھا, جھوٹی مجھے جھوٹا قرار دیا تھا, کتنی چیزیں کی تھیں, پاکستان تک پہنچ گئے تھے میرے نکاح نامے کے لیے. یہ کوئی یہ ایک طرف سے کہتے تھے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور اتنا اسٹیٹمنٹ, اور اگر اسٹیٹمنٹ ہوں تو اسٹیٹمنٹ کی حرکتیں کرنی چاہیے اور کٹر پولیٹکس کی بیہیویئر سوٹ نہیں کرتی اسٹیٹمنٹ.
تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ خاتون ہونے کی وجہ سے آپ پر آپ کے خلاف اس قسم کی مہم چلائی گئی؟
ہاں بالکل بالکل, وہ انسان ایسا ہے جو عورتوں کا بالکل اسے نہ تو سمجھ ہے, نہ تو اس کو فورس میرج کی سمجھ, ریپ کا اپولوجسٹ ہے وہ. تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو بالکل, اور میں وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, 20 سال سے کر رہی ہوں, عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں, تو پھر نیشنلی بھی کیا ہوا ہے کام, لوکلی بھی کیا ہوا کام. تو ظاہر اس انسان کو بالکل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بالکل سمجھ ہی نہیں ہے.
ناز شاہ صاحبہ, آپ انتخابی مہم کے دوران بھی اور جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا, آپ کی زندگی بہت ہی جد و جہد سے بھرپور رہی ہے, تو ایسا آپ کا کون سی زندگی کا پہلو ہے جو آپ چاہیں گی کہ دوسری ایشیائی خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسی طرح آپ کی طرح آگے آئیں؟
دیکھیں دو چیزیں, ایک تو میں مسلمان عورت ہوں اور اسلام میرے لیے نا, اور میرے خدا کا جو یقین ہوتا نا, اور جو بلیف ہوتی ہے, سیف ہوتی ہے, وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور جب خدا, جس کا کوئی نہیں ہوتا تو اس کا خدا ہوتا ہے, اور جب انسان نیت صاف رکھتا ہے نا تو نیت انسان کو پیش آتی ہے. تو یہ اصول میری زندگی کا یہی رہا ہے کہ میری نیت مجھے پیش آئے گی.
لیکن آپ کی جو یہ تمام ہمت ہے اور جس طرح سے آپ سامنے آئیں, کس کی مدد آپ کو حاصل رہی, آپ کے خاندان کی, آپ کے ارد گرد لوگوں کی, آپ کے قریب جو لوگ تھے ان کی؟
نہیں, بہت کم لوگ تھے جو میری مدد کے لیے آگے ہوئے. میری فیملی ماشاء اللہ سے بہت ہی کلوز ہے, بہن ہیں, بھائی ہیں, امی ہیں, بھابھی ہیں, بہنوئی ہیں, میرے بچے ہیں ماشاء اللہ
جی,
اور پھر کلوز دوست,
تو ان کی سب کی سپورٹ آپ کو ملی؟
ہاں بہت زیادہ ماشاء اللہ. ورک کولیگس ہیں, اور پھر یہاں کے جو تھوڑے سے کاؤنسلر تھے انہوں نے بھی بہت مدد کی. یہاں کے کافی میرے تو ایک پڑوسی ہیں جو تو حبیب صاحب, ان کو میں کبھی جانتی نہیں تھی, انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح سمجھ کر اتنے میرے لیے کیا, ان کے دوستوں نے بھی کیا, اتنا کام کیا کہ جتنا بھی میں کہوں نہ کم ہے.
یقیناً آپ نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا, مگر ناز شاہ صاحبہ کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر آپ بہت دل برداشتہ ہوئی ہوں کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ خاندانی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ؟
دیکھیں جب میں نے یہ کیمپین کیا تھا نا, مجھے پتا تھا کہ جو طالب حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ پچھلے کیمپین میں بھی میں نے ایسی حرکتیں کی تھیں, مگر جتنی میرے ساتھ ہوئی ہیں پورے برطانیہ میں, ایسا یقین کریں پورے برطانیہ میں ایسا گندا کیمپین نہیں ہوا, اور خاص کر کے عورت کے خلاف.
مثلاً کیا کوئی خاص بات جو آپ کہنا چاہیں؟
نہیں, خاص بات نہیں ہے, بس یہی کہ جب ایک عورت کھڑی ہوتی ہے, جب ایک عورت آگے بڑھتی ہے, تو اس کو یہ کیوں سوچا جاتا ہے, اس کے کیریکٹر کو فیسینیٹ کیوں کیا جاتا ہے, اس کے کیریکٹر کو کیوں دیکھا جاتا ہے, وہ کیسی ہے, وہ گھر میں کیسی رہتی ہے, اس کے رشتے کیسے ہیں, اس کی قابلیت پر کیوں نہیں لوگ دیکھتے کہ اس کی قابلیت کیا ہے. مگر جب مرد ایسا کھڑا ہوتا ہے تو مرد کی قابلیت کو, اس کے کیریکٹر کو کوئی نہیں اسیسنیٹ کرتا. عورتوں کے لیے ہمیشہ اس کی عزت پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتیں, اسلام کو بھی ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے نا, لیڈرشپ پوزیشن بہت تھیں, ہماری عورتیں کربلا تک پہنچی تھیں, ہماری عورتوں نے بزنسیں چلائے تھے. حضرت خدیجہ علیہ السلام نے کیا کیا نہیں, انہوں نے کتنی کام کیے ہوئے تھے, اور ہم جو ہیں ہم اپنے عورتوں کو ایسے کیوں نہیں بھرنے دیتے, آگے کیوں نہیں بھرنے دیتے؟ کزن ہر ہم گھر چلاتے ہیں, ہم بزنس بھی چلا سکتے ہیں
جی.
عورتوں میں اتنی قابلیت ہے, مگر ہمیشہ ان کی عزت پر کیوں ہاتھ ڈالتے ہیں لوگ, ان کی عزت کو کیوں اٹھاتے ہیں؟
عورت کربلا تک پہنچی, یہ تھی لیبر کی نو منتخب رکن ناز شاہ. انتخابات میں اسکاٹ لینڈ کی قوم پرست جماعت ایس این پی نشستوں کی تعداد میں تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے. ہم نے اس کی نو منتخب رکن تزمینہ احمد شیخ سے پوچھا کہ اس قدر مقبولیت کی وجہ کیا ہے.
ایک تو بات یہ ہے جی کہ سکاٹش نیشنل پارٹی وہ گورنمنٹ میں ہے اسکاٹ لینڈ میں, سکاٹش گورنمنٹ جو ہے نا ڈیوالوڈ ایشوز میں وہ آلریڈی گورنمنٹ میں ہے ہی ہیں, اور 2007 سے بہت اچھی طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اسکاٹ لینڈ کو. ये जो इलेक्शन है ये तो नेशनल पार्लियामेंट के लिए, वेस्टमिंस्टर के लिए. तो हमने सबसे ये कहा कि जो रिजर्व मैटर्स है जो वेस्टमिंस्टर डिस्कस करते, इकोनॉमी, जो वेलफेयर सिस्टम है, हम उसमें बहुत मेजर हिस्सा लेना चाह रहे हैं. हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि लोग कुछ मसले मिसाल में है यहाँ पर इकोनॉमी की वजह से, इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से. तो मेन जो हमारी चीज ये है कि हम इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं. हम कहते हैं कि ये जो कट्स है इससे काम नहीं चल सकते. अब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इकोनॉमी में, 0.5% पब्लिक स्पेंडिंग में इन्वेस्टमेंट हो जाए ताकि इकोनॉमी कुछ पैसे आ जाए, लोगों के जो वेजेस हम बढ़ जाए, चाइल्ड केयर की फैसिलिटीज हो सबके लिए. ये चीजें जो है ना, इस चीज पे, इस प्रोग्राम पे हमने सार वो जो हमारी जो प्रोग्राम है हमने
जी
इलेक्शन चलाया
और इस वजह से आपको कामयाबी हुई. तज़मीना, जैसा कि आपने कहा कि स्कॉटिश असेंबली में आप लोगों की कारकर्दगी इतनी अच्छी रही कि उसकी वजह से आप लोगों को एक नेशनल असेंबली में भी इतनी ज़्यादा मकबूलियत मिली. लेकिन अब ये बताइए कि आप लोग तो ये जो ऑस्टेरिटी प्रोग्राम यानी कटौतियों का जो प्रोग्राम है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, जबकि यहाँ जब आप लोग आएंगे मरकज़ में और जो सरकार यहाँ पर बरसर इख्तदार होगी यानी टोरीज कंजर्वेटिव्स, उनका तो प्लान ही ये है कि कटौतियाँ की जाएं. तो अब आप लोग कैसे अपने ही उस मौकिफ को जिसकी वजह से आपको वोट मिला यहाँ पर आप उस पर कैसे कायम रह सकेंगे?
देखिए, अब जहाँ तक वो यूके गवर्नमेंट की बात है, उन्होंने कहा रेफरेंडम के दौरान कि हम चाहते कि स्कॉटलैंड अलग ना हो जाए, उनकी आवाज़ हो यूके नेशनल पार्लियामेंट में. तो इससे हम इलेक्शन लड़के, हमने कहा कि चलो हम मानते जो रेफरेंडम का रिजल्ट है कि ज्यादा ने नो को वोट दिया. तो अब जो मौका आया हमारे लिए वो ये है कि जो नेशनल पार्लियामेंट में उसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ चाहिए. तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से 56 MPs है, हम थर्ड मेजर पार्टी हैं यूके में, जो बहुत बड़ी बात है. और ये देखना चाहिए कि मोस्टली इंटायरली होल ऑफ स्कॉटलैंड के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब. तो ऑब्वियसली हमारी आवाज़ तो बहुत मजबूत है. और तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टोरी गवर्नमेंट है, जो MPs है, वो हमारी आवाज़ सुनेंगे. Because ये एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है. अगर
तो क्या आपको लगता है कि जो NHS वगैरह में जो वो तंजीमें नॉक करना चाहते हैं, जो उसकी निजकारी करना चाहते हैं यानी प्राइवेटाइजेशन पे वो लोग यकीन रखते हैं, आप लोग ये इस किस्म की तब्दीलियों को रोक पाएंगे?
हम देखिए, हम प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं. NHS हमारे लिए एक बहुत प्यारी चीज और उसको हमेशा से वो फ्री होनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ नीड. तो अब ये है कि सिर्फ हम नहीं है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में यूके में, हमें पता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो जरूर वोट करेंगे.
लेकिन आपको पता है कि कंजर्वेटिव हुकूमत को आपकी उसकी सपोर्ट की, हिमायत की तो जरूरत नहीं है. जो कुछ वो कानून साजी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं.
और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ तक ट्राइडेंट की बात है, जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, एक कंपनी ने सबको सर्वे किया है जो कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में, कि अगर आपको मौका मिल जाए आप इसको खत्म करना चाहेंगे कि नहीं. तो 75% ऑफ कैंडिडेट्स ने कहा कि हम ट्राइडेंट को खत्म करना चाहते हैं. तो इसका ये मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जो इंडिविजुअल्स है ना, जब इंडिविजुअल बेसिस पे लोग वोट करते हैं, वो इस चीज को देखते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है. तो ऑब्वियसली मुल्क की बेहतरी इसमें है कि NHS वो फ्री एट द पॉइंट ऑफ नीड हो जाए.
अच्छा, ये हम पूछना चाहेंगे बस तज़मीना आपसे आखिर में कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ज़ाहिर है आपके वालिद यहाँ पर आए थे, तो आपका जो नस्ली अकलियत है उससे आपका भी ताल्लुक है. और इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान तारिकीन वतन का बड़ा मनफी अंदाज में चर्चा रहा है, जिक्र होता रहा है, क्या आपको कोई इस किस्म का मसला पेश आया?
जी, मैं एज सच नहीं, बिकॉज डैडी कराची से आए थे यहाँ पर लंदन में. तो मेरी अम्मी से शादी की थी, मेरी अम्मी अंग्रेज है. तो मेरी अम्मी शादी से पहले कैथलिक थी, मुसलमान हो गई थी. अब यह है कि एज सच ऐसा कोई मसला तो था ही नहीं, ना है हमारे लिए यू नो रेसिज्म के या ऐसी कोई बात. स्कॉटलैंड में खासतौर पर एक बहुत अच्छा माहौल है, तो हम बड़े खुश नसीब है क्या हम स्कॉटलैंड में ही रहते हैं. तो कोशिश ये होगी कि हम रेसिज्म को ख़त्म कर लें ऐसे. और एक्चुअली जो आपने देखा होगा जो इलेक्शन के रिजल्ट में यूकेप जो है ना, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. सिर्फ एक ही खाली यूकेप MP है. तो आपको पता है कि यूकेप हमारे लिए, जो हमारी कम्युनिटीज के लिए अच्छी पार्टी नहीं है. لوگ اکثر یہ الزام لگاتے ہیں ان کے پہ وہ ریسسٹ ہے، حالانکہ کہتے کہ ہم نہیں ہیں.
تو آپ لوگ خصوصاً تارکین کے لیے، امیگرینٹس کے لیے خاص طور پر کچھ کرنا چاہیں گی تزمینہ، کیونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے؟
بالکل، امیگریشن پالیسی، میں خود لائر ہوں، امیگریشن لائر بھی. جو امیگریشن پالیسی ہے وہ ہمارے فیملیز کے لیے کام نہیں کرتی، کیونکہ کچھ لوگ شادی کے بعد بہت عرصے بعد پھر جو لوگ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں، انڈیا سے اپلائی کرتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں. تو کچھ مسئلے مسائل ہیں امیگریشن سسٹم میں جو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک ریزنیبل، ایک فیئر سسٹم ہو جائے. مین جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ فیئرنیس اور اکوالٹی ہو اکراس دی بورڈ، یہ مین چیز ہے جو جس بیسس پہ ایس ایم پی کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ ہر موڑ پہ.
یہ تھی ایس این پی کی نو منتخب رکن تزمینہ احمد شیخ. انتخابات پہ ایک تجزیاتی بحث آنے کو ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
ڈھاکہ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا اختتام بنگلہ دیش کی جانب سے دوسری اننگز کے آغاز پر ہوا. دن کا آغاز بھی بنگلہ دیش نے کیا تھا، لیکن میزبان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 203 رنز پر ڈھیر ہو گئی. بعد میں دوسری اننگز کے دوران پاکستانی بلے بازوں کی وکٹیں بھی تیزی سے گریں. کپتان مصباح الحق 82 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. پاکستان نے 6 وکٹوں کے ایوز 195 رنز پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی اور میزبان ٹیم کے لیے 550 رنز کا ہدف چھوڑا. بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 48 رنز بنائے تھے جب اس کی پہلی وکٹ یاسر شاہ نے حاصل کی. دن کے اختتام پر بنگلہ دیش کے پاس 9 وکٹیں محفوظ تھیں اور جیت کے لیے مزید 487 رنز بنانے کے لیے اس کے پاس 2 دن باقی ہیں. انگلینڈ نے آج آئرلینڈ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل میں جو ٹیم اتاری ہے اس میں 5 کھلاڑی پہلا بین الاقوامی میچ کھیل رہے ہیں. کپتان اوئن موگن آئی پی ایل کھیلنے میں مصروف ہیں اور ان کی جگہ ٹیم کی قیادت کرنے والے جیمز ٹیلر میچ سے پہلے نئے کھلاڑیوں کے بارے میں پراعتماد نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بہت قابل ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی رہے گی. جیمز ٹیلر نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور انگلش بالرز نے 56 رنز پر 4 آئرش بلے بازوں کو چلتا کیا، لیکن بارش کی وجہ سے میچ منسوخ ہو گیا. ٹینس کی عالمی نمبر 1 امریکی کھلاڑی سیرینا ولیمز میڈرڈ اوپن کے مقابلوں سے باہر ہو گئی ہیں. انہیں چیک ریپبلک کی پیٹرا کوویٹوا نے 6-2 اور 6-3 سے شکست دی. میڈرڈ اوپن کے ٹائٹل کے لیے پیٹرا کوویٹوا کا فائنل روس کی سویٹلانا کوزنیٹسووا کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے سیمی فائنل میں اپنی ہم وطن ماریا شیراپووا کو 6-2 اور 6-4 سے ہرایا. خواتین کے ڈبلز مقابلوں میں انڈیا کی ثانیہ مرزا اور ان کی ساتھی مارٹینا ہنگس کوارٹر فائنل ہار کر میڈرڈ اوپن سے باہر ہو چکی ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں ظہیر الدین بابر. پاکستان میں غیر ملکی سفیروں کو شمال میں ایک سیاحتی مقام لے جانے والے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا تھا اس میں 7 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اب اہم خبروں کی 6 سرخیاں ہوں گی.
کنزرویٹو پارٹی کے رہنما ڈیوڈ کیمرون عام انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی کے بعد ایک مرتبہ پھر وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے نلتر میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. یمن سے اطلاعات ہیں کہ سعودی کمان میں اتحادی فوج نے ملک کے شمال میں حوثیوں کے کمان اینڈ کنٹرول سینٹر اور بارودی سرنگیں بنانے والی ایک فیکٹری پر فضائی بمباری کی ہے۔ شام سے خبر ہے کہ شامی حکومت نے ملک کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر پوٹسکم میں ایک بزنس اسکول پر شدت پسند گروہ بوکو حرام کے حملے میں کم سے کم 3 طلبہ ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے برطانوی انتخابات کا تفصیلی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ نتائج خاصے خلاف توقع رہے ہیں، تو آئیے ذرا اس کا کچھ تجزیہ کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک اور انسپائر ایف ایم ریڈیو لوٹن کے صحافی فیصل یعقوب سلطانی، جن کی ان پورے انتخابات پر نظر رہی ہے، بہت قریبی نظر رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایف ایم ریڈیو پر ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر افتخار ملک، کہ پوری انتخابی مہم کے دوران لیبر اور کنزرویٹیوز لگ بھگ ساتھ ساتھ چلتے رہے، کبھی لیبر بہتر نظر آئی تو کبھی کنزرویٹیو، جنہیں ٹوریز بھی کہا جاتا ہے، اور میڈیا تو پہلے دن سے یہ ایک معلق یعنی ہنگ پارلیمنٹ کی پیش گوئیاں کرتا رہا ہے، یہ آخری دن ایسا کیا ہوا کہ ٹوریز اتنی اکثریت لے گئے؟
السلام علیکم، یہ لیک ڈسٹرکٹ سے اسلام ہو، کیونکہ یہاں ہم پاکستان پہ ہر سال کانفرنس کرتے ہیں۔ تو الیکشن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو میرے خیال میں اس میں دو فیکٹر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ تھی جو برطانیہ کے لیے 70 سال میں پہلی دفعہ یہ تجربہ تھا، اور یہ 5 سال چلی حکومت ڈیوڈ کیمرون کی، اور ان کے ساتھ لبرل ڈیموکریٹس نک کلیگ تھے۔ لیکن برٹن میں ریجنل پالیٹکس کافی بڑی ہے ان پچھلے 7-8 سالوں میں، اسکاٹ لینڈ میں خود مختاری کا جذبہ، ویلز میں ناردرن آئرلینڈ کا مسئلہ حل ہوا لیکن ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے جو اسکاٹ لینڈ کی پارٹی تھی، اسکاٹش نیشنل پارٹی ایس این پی، وہ اگرچہ ریفرینڈم میں جیت نہیں سکی، یعنی مکمل طور پہ اسکاٹ لینڈ کی برطانیہ سے آزادی نہیں لے سکی، لیکن ان کی جو فالوئنگ ہے وہ کافی اسٹرانگ رہی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے لیبر کو کافی نقصان پہنچایا، اور دوسرا ذہن میں یہ رکھیے کہ لیبر اور کنزرویٹو پارٹی زیادہ تر انگلینڈ تک محدود ہو گئی ہیں، اور یہ پہلے نظر آ رہا تھا الیکشن سے پہلے۔ اور کنزرویٹو پارٹی کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا لیبر کے بعد، وہ یو کے انڈیپینڈنس پارٹی تھا، جو کہ جیمز گولڈ سمتھ جمائما خان کے والد صاحب نے 15-20 سال پہلے بنائی تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ دو ریجنل پارٹیز نے کافی حد تک ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی تھی، اور لگ رہا تھا کہ آئندہ بھی یعنی 5 سال کے لیے یہاں مخلوط حکومت ہوگی اور کسی پارٹی کو کلیئر،
لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ نے یوکیپ کا تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب، دائیں بازو کی انتہا پسند قوم پرست جماعت جس نے انگلش ریس کا کارڈ بہت اچھالا، بظاہر وہ اس پر کوئی نشستیں تو حاصل نہیں کر سکی، لیکن وہ ایک تیسری جماعت کے طور پر ضرور ابھرے ہیں، اور برطانوی تو سوری معاف کیجیے گا 13% ووٹ لے کر وہ ایک تیسری بڑی جماعت کے طور پر ابھرے ہیں، اور برطانیہ کے انتخابات میں یہ کچھ ایک نیا رجحان نہیں ہے قوم پرستی کا؟
میرے خیال میں پورے یورپ میں ایک تو دائیں طرف کی پالیٹکس جو ہے وہ کافی سٹرانگ ہوئی ہے، لیفٹ کی پالیٹکس، لبرل پالیٹکس جو ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ یورپ میں بہت کمزور ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سکاٹش نیشنل پارٹی نے اپنی آزادی کا نعرہ لگایا، ویلز میں نیشنلسٹ نے کہا جی ہمیں خود مختاری دیں، ناردرن آئرلینڈ میں شن فین نے، تو میرے خیال میں انگلینڈ میں ایک ریئیکشن ہوا ہے۔ تو یہ جو یو کے انڈیپینڈنس پارٹی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ برٹن کے اندر جو پالیٹکس ہوئی ہے اس کا ریئیکشن ہے، جمی گولڈ سمتھ نے یہ پارٹی 15-20 سال پہلے بنائی۔ اس کے بعد دوسرا ریئیکشن یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ برطانیہ کی ایک ایکسیپشنل مثالی امتیازی حیثیت ہے جو یورپین یونین میں مکمل طور پر ضم ہو جائے گی، تو ایک قسم کا انگلش نیشنلزم جو ہے وہ یو کے انڈیپینڈنس پارٹی نے بلند کیا۔ تو یہ دائیں بازو کی پارٹی ہے، امیگریشن کے خلاف ہے اور یورپین یونین کے خلاف ہے۔ تو میرے خیال میں اندرونی معاملات نے اور یورپ کے ساتھ تعلقات نے یہاں کی دائیں بازو کی قوتوں کو کافی مضبوط کیا۔ کچھ یہاں رائٹ پارٹی ہیں، الٹرا رائٹ، جو ریسسٹ ہیں، جیسے انگلش ڈیفینس لیگ ہے، اب سے کچھ عرصے پہلے برٹش نیشنل پارٹی تھی۔ یو کے انڈیپینڈنس پارٹی ان کا ایک بڑا پولائٹ اور سوفسٹیکیٹڈ قسم کا چہرہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہی فورسز ہیں جو امیگریشن کے خلاف ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ برطانیہ کے اندر امیگرینٹس جابس لے رہے ہیں، ویلفیئر لے رہے ہیں، اور یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو انگریزی ورکنگ کلاس ہے، اس کے لیے وہ مواقع جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ ہے کہ شاید یورپ جو ہے وہ برطانیہ کی اور خاص طور پہ انگلینڈ کی خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ الٹرا رائٹ جو ہے اس میں نیشنلسٹ اور کافی نیرو مائنڈیڈنیس ہے, لیکن یہ بڑے پولائٹ طریقے سے آئے اور انہیں بظاہر بہت سارے ووٹ ملے. مجھے لگتا یہی تھا کہ یہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے زیادہ چیلنج ہوں گے, لیکن چونکہ لیبر بھی ویک ہے, لیبر نے 10 سال پہلے حکومت کی عراق اور افغانستان کی جنگوں میں لیبر نے امریکہ کے ساتھ حصہ لیا, تو اس سے بھی لیفٹ کو اور لبرل فورسز کو کافی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ الٹرا رائٹ فورسز کے درمیان کافی یہاں کمپٹیشن ہے یورپ میں, اور اسی لیے لگ رہا تھا کہ ٹوریز کے جو ووٹ ہیں, کنزرویٹو پارٹی کے جو کچھ ووٹ ہیں, وہ یورپ کے حوالے سے اور امیگریشن کے حوالے سے یوکپ کو ملیں گے. اس لیے جب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ 13% ان کو ووٹ ملے ہیں, تو اس سے حیرانگی نہیں ہوتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصل یعقوب سلطانی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا کہ برطانوی سیاست میں بھی الٹرا رائٹ یعنی انتہائی دائیں بازو کا رجحان دیکھنے میں آیا, آپ کی ان پہ پورے انتخابات پہ پورے ڈیٹا بیس پر نظر ہے, کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی رجحان بہت ابھر کے سامنے آیا ہے جو شاید آگے جا کر کسی طرح نقصان دہ بھی ہو؟
جی بالکل ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے, لیکن ایک چیز ہمیں بھولنی چاہیے اس میں, جو یوکپ کا جو ایلیمنٹ سامنے آیا ہے اس میں بے شمار مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور بے شمار ان کے کینڈیڈیٹ تھے, جیسا کہ میں اس وقت لوڈن میں ہوں, لوڈن سے ڈاکٹر یاسین احمان تھے اور یہاں پہ ایک جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آئے ہیں لوٹن کے اندر, حالانکہ یہاں پہ کافی مسلمان آبادی بہت زیادہ, یعنی کہ تقریباً اگر پاکستانی دیکھا جائے تو 50,000 کے قریب پاکستانی سب لوٹن کے اندر ہے. اسی طرح نارتھ کی طرف دیکھیں وہاں پہ بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو مسلمان تھے. کچھ چیزیں ان کی کچھ کہیں جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ ایلیمنٹ اس طرح کا سامنے لاتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم صرف یورپین جو ہیں ہم ان کے اگینسٹ ہیں, ان کی امیگریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پڑھا لکھا طبقہ آئے, اسکلز جو رکھتے ہیں لوگ وہ یہاں پہ آئے یو کے اندر, اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہیں. تو آگے جا کے پتا چلے گا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے 13% ووٹ حاصل تو کیے ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں ان کے جو لیڈر تھے ناجو فراج وہ اپنی سیٹ ہار چکے ہیں, صرف ایک سیٹ ان کو ملی ہے, ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوگا. فی الحال تو ایک ایلیمنٹ پورا تھا یورپین انتخابات کے بعد, تو ابھی اس کی کوئی اس جو یورپین پارلیمنٹ یورپین انتخابات کے دوران جو ان کو ایک بوسٹ ملا تھا وہ اس وقت اس انتخابات میں وہ بوسٹ نہیں ہے.
تو فیصل یعقوب سلطانی, آپ نے یہ کہا کہ یوکپ میں کئی ایشیائی نژاد اور مسلمان امیدوار بھی شامل تھے, تو کیا اب ایشیائی نژاد افراد کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ خصوصاً اس لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ امیگریشن کا جو ایک ایشو تھا اس کو بہت ہی منفی انداز میں پیش کیا جاتا رہا, تو اب کیا مستقبل ہے؟
مستقبل کا ابھی تو کچھ نہیں بتا سکتے, جیسا کیونکہ زیادہ جو زور تھا ابھی لوگ جو لیبر کو پسند کر رہے تھے, جو ایشیائی لوگ جو لیبر کی طرف جن کا جھکاؤ زیادہ ہے, وہ صرف اسی لیے ہے کہ لیبر شاید جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے تھوڑی سی سافٹ ہے, اور اگر دیکھا جائے کنزرویٹو کی طرف سے جیسا کہ بے شمار ایشوز درمیان میں آئے, بے شمار لوگ جو وہاں سے اسپاؤس ویزے پہ آتے ہیں, ان کی جو یہاں سے منگواتے تھے ان کی جو پے کے لیے جو ایک لمٹ رکھی گئی اس کو بڑھانے کے لیے, بے شمار چیزیں, ابھی تو بہت جلدی ہوگا یہ کہنا کہ آگے جا کے کچھ ایشیائی یا جو امیگرینٹس ہیں اسپیشلی ان کے خلاف کچھ ہوگا, ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے.
جی تو یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے اسکاٹ لینڈ کی جو نیشنلسٹ جماعت ہے یعنی کامپرس ایس این پی, یہ بہت ہی واضح اکثریت کے ساتھ اور انتہائی مقبولیت کے ساتھ اور لیبر کو بری طرح شکست دے کر سامنے آئی ہے, یہ کیا بالکل پہلی دفعہ ہوا ہے؟
نہیں ایسا پہلی بار, یہ تو ابھی اگر دیکھا جائے ٹوری اور لیبر کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, 1931 میں جب ٹوری نے پورے یو کے اندر ایک جو سب سے ہائیسٹ لیڈ تھی اس وقت ٹوری کی 1931 میں, وہ 470 ووٹ کی تھی, 470 سیٹیں حاصل کی تھی ٹوری نے اس وقت, یہ اس کی سب سے ہائیسٹ لیڈ ہے. اس وقت جو انہوں نے حاصل کی تھی اسکاٹ لینڈ سے وہ 50 سیٹ تھی, لیکن جا کے 1992 اس دوران پھر کم ہوتی رہی, 1992 میں جا کے 1992 کے اندر پھر ان کے پاس صرف 11 سیٹیں انہوں نے حاصل کی ٹوری نے جو, اور پھر 2005 سے لے کے ابھی تک تو ان کے پاس صرف ایک سیٹ رہی. لیبر کے حوالے سے آپ کو بتانا چلوں کہ لیبر کی ایک بڑی فالوور تھی اسکاٹ لینڈ کے اندر 1910 میں جب لیبر نے صرف 2 سیٹیں حاصل کی, اور پھر جا کے 2001 اور 2005 کا جو انتخابات تھے اس کے اندر انہوں نے 56 سیٹیں حاصل کی, پھر لاسٹ جو ہوا 2010 میں انہوں نے 41 سیٹیں حاصل کی. تو اس بار جو ہے لیبر بری طرح جو ہے اس میں ناکام ہوئی ہے, صرف ایک سیٹ مل سکی لیبر کو, اور 40 جو ہے سیٹیں ان کی وہاں سے وہ لوز ہوئے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ اس وقت جو نیشنل پارٹی ہے, جو اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے, اس نے جو سب سے بڑا اس کے پاس کارڈ تھا وہ یہی تھا کہ نیشنلزم کا.
جی ڈاکٹر افتخار ملک, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایس این پی جو ہے اس کے لیے این ایچ ایس بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور وہ اس پہ ظاہر ہے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ اسے عام لوگوں کا ایشو سمجھتے ہیں, جبکہ ٹوریز نجکاری اور تنظیم نو پر یقین رکھتے ہیں, فلاحی کاموں میں کٹوتیاں کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایس این پی اور کنزرویٹ براہ راست تصادم کی طرف چلے جائیں گے؟
میرے خیال میں برٹش پالیٹکس شروع سے آپ دیکھیں کہ یہاں کمپرومائزز ہیں, ایون جو میجر کانفلکٹس ہوتی ہیں جیسے ناردرن آئرلینڈ میں تھی, اس میں کچھ تھے فیزز تھے جو وائلنٹ تھے, لیکن ایونچولی آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا, جسے وہ اسپرنگ میں ٹونی بلیئر کے زمانے میں, وہ جان میجر کے زمانے سے نیگوسیشن شروع ہوئے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی یہ آزادی کا جو نعرہ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے لگایا تھا ایلکس سالمن کی سربراہی میں, وہ کچھ ہزار ووٹوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسکاٹ لینڈ نے اپنی جو نیشنلسٹ فورسز تھے انہیں اس طرف لگا دیا کہ ہم برٹش پارلیمنٹ میں جائیں, تعداد میں جائیں, اور اسکاٹ لینڈ کے جو پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو پرزرو کریں. تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے برٹن کے لیے یہ بہتری ہے کہ یہ جو علاقائی قسم کی پارٹیاں ہیں وہ اس کی مین اسٹریم میں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں برٹن کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے.
آپ نے بالکل کہا کہ جو یہ پارٹیاں ہیں یہ مین اسٹریم میں آ رہی ہیں, لیکن ایس این پی بہت اکثریت لے کر سامنے آئی ہے, لیبر کو بری طرح شکست دے کر سامنے آئی ہے, لیکن اس کا ایجنڈا اور کنزرویٹیوز کا ایجنڈا بہت مختلف ہے. تو اور کنزرویٹیوز اب اس پوزیشن میں ہیں کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں, وہ بلڈوز بھی کر سکتے ہیں, وہ اپنی پالیسیوں پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو کیا اس صورتحال میں اسکاٹ لینڈ کی علیحدگی کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سامنے آ نہیں کھڑا ہوگا؟
نہیں, یہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ اگر یہ جیسے آج تو پرائم منسٹر نے ڈیوڈ کیمرون نے اپنی تقریر میں کہا جب وہ کوئن سے مل کے آئے اور اپنی دوسری 5-year ٹرم کا آغاز کیا کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن کو چاہتے ہیں, وہ برٹن کو نئے سرے سے ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے. تو میرے خیال میں ٹوریز کو کافی کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے اور ویلز دونوں کے حوالے سے. اور کچھ حد تک میرے خیال میں ٹوریز کو یہ یوکپ نے جو سب سے بڑا چیلنج دیا ہے وہ انگلش نیشنلزم کا چیلنج دیا ہے. تو میرے خیال میں ٹوریز کو انگلش نیشنلزم کو بھی پیسیفائی کرنا ہے, اپیز کرنا ہے, اسکاٹش نیشنلزم کو بھی اپیز کرنا ہے, اور ویلش نیشنلزم کو بھی اپیل کرنا ہے. تو میرے خیال میں ان کی سیاست کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, ان کی قیادت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ان ریجنل فورسز کا ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپس میں گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے نیگوشیٹ کریں گے. 5 سال پہلے لبرل ڈیموکریٹس بھی بڑے اینٹی ٹوری تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ لبرل ڈیموکریٹس اور ٹوریز نے,
تو مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم کا جو تصور ہے اس کے لیے فی الحال کسی قسم کا چیلنج سامنے نہیں ہے؟
میرے خیال میں ان کے کامن اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے جو معاشی اور اس کے علاوہ سماجی انٹرسٹ ہیں وہ آپس میں کافی اوور لیپ کرتے ہیں. آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ کے بہت سارے لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں, جابس ہیں, میریجز ہیں, ریلیجن اتنا میجر.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو سارے مسائل اٹھتے رہے ہیں جب ریفرنڈم ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو جماعت علیحدگی پسندی کو فروغ دینا چاہتی ہے اس کو پھر اتنے ووٹ مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشوز اپنی جگہ برقرار رہے. آپ کیا کہیں گے اس پر فیصل یعقوب سلطانی صاحب؟
دیکھیے توری کے لیے چیلنج جو ہے یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے, کیونکہ بے شمار ان کے ایشوز ہیں جیسے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, اس کے علاوہ جو لوکل پاورز کے حوالے سے ہے, آئل ریونیو جو ہے اس کا زیادہ شیئر کے حوالے سے ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ توری کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرے گی, کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ان کی کوشش ہوگی کہ یہ سارے مختلف جو ایشوز ہیں ان کے کس طرح ان کو دور کیا جائے. کیونکہ جو اس وقت جو کار چل رہا ہے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ نیشنلزم کا ہے, اور اس کے اوپر دیکھیے ایک جماعت جو ہے وہ اس کے بعد 6 سیٹیں تھی 2010 کے الیکشن میں اور 2015 کے الیکشن میں, اس کو جو 56 پہ جا کے پہنچی ہے. تو ایک دم اس کو یہ بوسٹ ملا, اس کے اندر بے شمار ایشوز تو بنیں گے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں آگے. کیونکہ جیسا کہ جو بیسٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہ یونائٹڈ کنگڈم کے لیے کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب بھی کریں گے اور بھی مل کے شاید کچھ کریں اس طرح
جی جی. ڈاکٹر افتخار ملک, بہت مختصرا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو لیبر ہے اس وقت اور ایس این پی ہے, اس کی وجہ سے جو ان کا نج کاری کا پروگرام ہے یہ کنزرویٹوس کا, اور خصوصاً وہ جو فلائی کاموں میں کٹوتیاں کرنا چاہتے ہیں, اس پر اتنی آزادی سے عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, یا اب ان کو آزادی ہے؟
نہیں, میرے خیال میں کافی حد تک ان کو ویسٹ منسٹر جو ہے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میرے خیال میں دونوں طرف سے کمپرومائزز ہوں گے.
اچھا.
اور سکاٹش نیشنل پارٹی کو بھی تھوڑے سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. آلریڈی آپ دیکھیے کہ وہ انڈیپینڈنس سے خود مختاری پر آ گئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جو پرائم منسٹر کیمرون بات کر رہے ہیں, تو ان کا آپس میں اسی طریقے سے گیو اینڈ ٹیک ہوگا, بارگین ہوگا, نیگوسیشن ہوگا. ان کی اکانومیز بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, اور کافی حد تک میرا خیال میں آپ برٹش کی اکانومی میں اور اندرونی پالیٹکس میں ڈائیورسٹی دیکھیں گے. میرا خیال میں یونیفارمیٹی کی بجائے آپ ڈائیورسٹی پہ زور ہوگا.
جی, بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار ملک اور فیصل یعقوب سلطانی. ہماری اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر شہ سرخی یہی ہے کہ تین بڑوں کا استعفی, ٹوری پارٹی انتخاب جیت گئی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیدین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان چلتے ہی جہاں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے یہ کہا ہے کہ اب تک کی معلومات کے مطابق شمالی علاقے گلگت بلتستان میں پاکستانی فوج کا ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. آج صبح پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں کم سے کم 7 ہلاکتوں کی اب تک تصدیق ہو چکی ہے. ہلاک ہونے والوں میں 2 پائلٹ, عملے کے 1 اہلکار کے علاوہ ناروے اور فلپائن کے سفیر, جبکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے سفیروں کی بیگمات شامل ہیں. گلگت میں صحافی سعادت علی مجاہد نے ہمیں اس حادثے کی تفصیلات بتائی ہیں.
جو یہاں پر پاکستان ایئر فورس ہے, انہوں نے جو اس کا میدانی علاقہ ہے وہاں سے ایک پہاڑی کے اوپر ایک چراگاہ ہے, جنگل ہے, وہاں پر ایک پکنک پوائنٹ بنایا ہے اور ایک ہوٹل وغیرہ وہاں تعمیر کیا ہے ٹورسٹ کو, خاص طور پہ فارنرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو ان کے لیے ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا 3 سال پہلے, یہ جو چیئر لفٹ ہے اس کا, نل تر چیئر لفٹ پروجیکٹ کے نام سے. تو یہ اس کا افتتاح جو ہے ہونا تھا 3 مہینے سے, یہ 2-3 بار وزیراعظم کے دورے ملتوی ہوئے تھے یہاں آنے کے لیے. اس بار بڑے بھرپور طریقے سے ان کی تیاری ہوئی اس ایونٹ کے لیے, اور 30 ملکوں کے سفیروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا جو کل اور آج یہاں بذریعے جہاز گلگت ایئرپورٹ پر پہنچے, جس کے بعد پاک فوج کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے مختلف گروپوں کی شکل میں ان کو نل تر پہنچایا جا رہا تھا. جبکہ وزیر اعظم نے 10 بجے اسلام آباد سے روانہ ہونا تھا, اسلام آباد ایئرپورٹ سے گلگت کے لیے بذریعہ ہوائی جہاز, تو وہ یہاں 11 بجے پہنچتے, جس کے بعد انہوں نے ایئرپورٹ سے ہی سیدھے نل تر کا وزٹ کرنا تھا اور وہاں پر اس پروجیکٹ کا افتتاح, باقاعدہ افتتاح کرنا تھا. اس کی تکمیل کے بعد اس کی اوپننگ کرنی تھی. تو اس کے ساتھ انہوں نے سفیروں کے لیے وہاں ایک دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا. تو اس دوران یہاں صبح جو
ہے, کیا یہ جو حادثہ ہے, جو واقعہ ہے, کیا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا یا کیا وجہ بنی؟
جی نہیں, موسم بالکل صاف تھا آج نل تر کے علاقے میں, اور گلگت میں بھی صبح کے وقت موسم صاف تھا اور ہیلی کاپٹرز سے مختلف ہیلی کاپٹرز جا رہے تھے. تو یہاں پر کچھ ہیلی کاپٹرز نے تو لینڈ کیا, اور یہ جو ہیلی کاپٹر تھا جو حادثے کا شکار ہوا, اس کے اندر جو ہمیں آئی ایس پی آر کے ذرائع نے بتایا ہے کہ 11 سفیر اور ان کی بیگمات اس ہیلیکاپٹر میں سوار تھیں. چار جو ہیلیکاپٹر کا عملہ تھا جس میں چیف انجینئر، دو پائلٹ اور اس کے علاوہ جب یہ ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا تو اس کے اندر عملہ سمیت 17 لوگ سوار تھے. تو ہیلیکاپٹر جو ہے وہ ایک درخت سے ٹکرا گیا. ٹکرانے کے بعد ایک سکول کی عمارت جو آرمی پبلک سکول وہاں قریب ہی واقع تھا اس کی عمارت کے اوپر یہ گرا ہے. اور چونکہ آج اس تقریب کی وجہ سے اس سکول میں آج چھٹی تھی اس وجہ سے وہاں جانی نقصان نہیں ہوا. البتہ جو پائلٹ تھے، دونوں پائلٹ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ دو سفیروں کی بیگمات جو ہیں اس حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئیں، اور جب اس کے علاوہ 11 لوگ جو ہیں اس حادثے میں زخمی ہوئے، جس میں ایک وہاں پر موجود مقامی باشندہ بھی موجود ہے ان زخمیوں میں.
تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں، جیسے کہ طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ انہوں نے اس پہ راکٹ پھینکا تھا، کیا وہاں بھی کچھ اس قسم کی خبریں ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے اس علاقے میں کبھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے؟
دیکھیں، یہ جو گلگت کا علاقہ ہے یا نلتر ویلی جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، یہاں ابھی تک ہمیں ایسی کوئی اطلاع یا ایسا کوئی واقعہ ہمارے نوٹس میں ابھی تک نہیں ہے کہ یہاں طالبان یا اس طرح کوئی شدت پسند تنظیم کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی کی گئی ہو. یہ بھی
کبھی ان کی پہلے سے کبھی ان کی موجودگی کا پتہ چلا ہے؟
کم از کم نلتر کے علاقے میں ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو عینی شاہدین ہیں جو وہاں پر آج کی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں جو لوگ گئے تھے، جو عام راہگیر اور ٹورسٹ ہیں، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب یہ ہیلیکاپٹر وہاں انٹر ہوا نلتر ویلی میں، دو ہیلیکاپٹر آگے تھے، ان کی لینڈنگ ہوئی، تو اس ہیلیکاپٹر نے دوسرا راستہ اختیار کیا، شارٹ کٹ، اور یہ ایک درخت کی شاخ سے ٹکرا گیا جس کے بعد وہ نیچے گرا ہے درخت سے ٹکرا کر. تو اس پہ ابھی مزید ظاہر ہے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگر کسی نے کلیم کیا ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ تو تحقیقات کے بعد ہی یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں.
گلگت سے یہ تھے صحافی سعادت علی مجاہد. نلتر کی اس تقریب میں قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین روہیل اصغر کو بھی شرکت کرنی تھی، تاہم وہ اسلام آباد سے گلگت کے لیے روانہ نہیں ہو سکے. انہوں نے ہمارے ساتھی احمد رضا سے بات کی.
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، اور بڑی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہو گئیں، پر یہ خدا کو ایسے منظور ہوتا ہے. ہمارا ایک پلان تھا جی، آج فلائٹ تھی ہماری اسلام آباد سے گلگت، اور پھر آگے ہم نے جانا تھا ان کے ساتھ ڈیلیگیشن نے، آگے یہ ہماری ڈیفنس کمیٹی نے، تو وہ اتفاق سے چونکہ ہماری وہ سیٹیں نہ مل سکیں تو ہم اس پہ نہ جا سکے. تو بس یہ ابھی شاید ہمیں اللہ نے اور زندگی عطا کرنی تھی، تو اس میں نہ ڈیلیگیشن میں نہ شامل ہو سکے. افسوسناک واقعہ تو ہے.
تو آپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب والی فلائٹ میں تھے؟
میں نہیں، ہماری فلائٹ تھی اسلام آباد گلگت کی آئی اے کی.
اچھا، اور یہ دورہ کس سلسلے میں تھا، مطلب وہاں کیا پروگرام تھا؟
گڈ ول جسٹس تھا جی، جو ہمارے فوج پاکستان کے جوان ادھر بیٹھے ہیں اتنی مشکل مسائل کے اندر، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمارا گڈ ول جسچر دکھانا تھا، ان کے ساتھ جا کے ملنا تھا اور ان سے ایک قسم کی محبت کا اظہار کرنا تھا کہ پاکستان کے عوام بھی آپ کے بالکل شان و شان ہیں، اور ہمیں احساس ہے کہ آپ کی کس قسم کے حالات میں بھی آپ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں وہاں پہ.
اچھا،
یہ سیم کا ایک ڈیلیگیشن تھا جس پہ جانا تھا ہمیں.
تو اس میں وزیر اعظم صاحب کو ہونا تھا، آپ تھے، کابینہ کے دوسرے لوگ تھے،
ایک ڈیلیگیشن کا ایک حصہ تھے.
اچھا، اور سفرا بھی تھے جو اسلام آباد میں غیر ملکی سفیر ہیں، وہ بھی تھے،
ان کی بیگمات بھی تھی ساتھ، اور وہ سارا ایک ڈیلیگیشن تھا.
اچھا، اور یہ پروگرام گلگت میں ہی تھا،
گلگت سے آگے جانا تھا.
اچھا، تو کیا ہوا، کیا ہے پھر یہ حادثے کے بارے میں؟ تو مطلب متنازع وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں. تحریک طالبان پاکستان کہتی ہے کہ ہم نے حملہ کر کے اس ہیلی کاپٹر کو گرایا ہے.
لیکن وہ تو اب جو بکواس کریں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات سے ہمیں اتفاق ہو. ٹیکنیکل یہ تو بات ذمہ دار لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ہیلی کاپٹر میں کوئی فنی خرابی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اب وہ ایسے خام خواہ ایک فیئر کریٹ کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں.
تو اچھا وزیر اعظم صاحب کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ان کی جو پرواز تھی اسی پروگرام کے لیے وہ رستے سے ہی موڑ لی گئی یا وہ روانہ ہی نہیں ہوئے؟
وہ شاید واپس اس لیے آئے کہ پھر وہ میرے خیال میں موسم کی وجہ سے شاید،
یا ان کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا کہ وہ وہاں نہ جائیں؟
نہیں ایسا نہیں، میرے خیال موسم کی وجہ سے، لینڈنگ پرابلم تھی وہاں پہ۔
قومی اسمبلی کی ڈیفینس کمیٹی کے چیئرمین روہیل اصغر ہمارے ساتھی احمد رضا سے بات کر رہے تھے۔ بھارت چلتے ہیں جہاں بامبے ہائی کورٹ نے بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان کی سزا معطل کر دی ہے۔ سلمان خان پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے کیس میں غیر ارادتاً قتل کا جرم ثابت ہو گیا تھا اور ایک ذیلی عدالت نے انہیں بدھ کے روز 5 برس قید کی سزا سنائی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم۔
آج مختصر سماعت کے بعد بامبے ہائی کورٹ نے ذیلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل پر حتمی فیصلہ ہونے تک سلمان خان کی سزا معطل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہائی کورٹ اپنا فیصلہ نہیں سناتی سلمان خان کو جیل نہیں جانا پڑے گا۔ سینئر وکیل آبھا سنگھ،
جج صاحب نے خود بولا کہ ان کو 1-2 دن کے لیے، جس دن ان کی سزا آئی تھی، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ اریسٹ ہو گیا ہوتا۔ تو بالکل ابھی جو ہے اس میں اب ان کو فائدہ مل چکا ہے، لیکن اب ان کا سینٹنس سسپینڈ ہو گیا ہے۔ یہ بھی جج صاحب کہتے تھے کہ جس پہ ریسورسز ہیں اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے، اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ تو بالکل 2 دن کے لیے سلمان خان کو جیل ہوئی ہوتی، لیکن سلمان خان کا مقدر وہ بچ گئے۔
یہ کیس ستمبر 2002 کا ہے جب سلمان خان رات دیر گئے ایک کلب سے گھر لوٹ رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک فٹ پاتھ پر چڑھ گئی جہاں کچھ لوگ سو رہے تھے۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ذیلی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گاڑی سلمان خان ہی چلا رہے تھے اور اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھے اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ عدالت کے مطابق انہیں اس بات کا علم تھا کہ نشے کی حالت میں تیز رفتار گاڑی چلانے سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اس لیے ان پر غیر ارادتاً قتل کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جس تیزی سے انہیں ضمانت ملی ہے اس پر بھی بحث شروع ہو گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سلمان خان اتنے مشہور اور امیر نہ ہوتے تو اس وقت جیل میں ہوتے۔ لیکن سینئر وکیل مجید میمن کہتے ہیں کہ سلمان کو ضمانت ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
اس میں 2 مہتوپور ہیں کہ ایک تو یہ کہ کیا اپلنٹ یا آروپی بھاگ جائے گا، کیا قانون سے پرے ہو جائے گا، وہ کیا اس کے ایبسکونڈنس کا خطرہ ہے کیا؟ سلمان کے کیس میں یہ نہیں ہے بالکل۔ دوسرا فیکٹر جو ہے لاسٹ، وہ یہ کہ چھیڑ چھاڑ ثبوتوں سے کی جا سکتی ہے، اس لیے ضمانت نہ دی جائے۔ اس کیس میں وہ بھی ایگزسٹنگ نہیں ہے کیونکہ چھیڑ چھاڑ ابھی سب ثبوتوں کے ساتھ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
قانونی اصلاحات کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن نیلم کٹارا،
قانون یہ کہتا ہے کہ جن کو 7 سال سے کم کی سزا ہوئی ہے ان کو بیل مل جاتی ہے، مگر کیا سلمان خان جن کو کہا جاتا ہے بہت دریا دل ہیں ان سب کی طرف سے بھی لگائیں گے اپلیکیشن؟ جو اسی جیل میں شاید پڑے ہوں گے یا تو صرف اکیوزڈ ہوں گے، ان کی طرح سے ابھی تک کرمنل نہیں گھوشت کیے گئے ہوں گے، یا پھر جن کو اور چھوٹی سزا ملی ہوگی مگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہاں سڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے قانون جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک سا نہیں ہے غریب اور امیر کے لیے۔
ٹی وی چینلوں پر بھی اسی موضوع پر بحث مباحثوں کا سلسلہ جاری ہے۔
مطلب کم سے کم مان کے ہم چلتے ہیں کہ نیائے جو ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب آدمی ہو یا امیر سے امیر آدمی ہو۔ اس بارے میں یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہا ہے کہ وائی میک این ایگزامپل آؤٹ آف سلمان خان، کیونکہ وہ سیلیبریٹی ہیں۔ لیکن یہی
سلمان خان کے مقدمے اور سزا پر 2 واضح نظریات سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ 5 سال جیل میں گزاریں گے تو دنیا دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی اور لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ انہیں سڑک پر ذمہ داری سے چلنا چاہیے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سلمان کو ایک مثال بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک سپر اسٹار ہے اور سپر اسٹار ہونا کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال ہائی کورٹ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ گاڑی واقعی سلمان خان چلا رہے تھے یا نہیں، اور اگر چلا بھی رہے تھے تو وہ نشے میں تھے یا نہیں۔ اپیل کی سماعت جولائی میں شروع ہوگی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت یہ خبر موجود ہے کہ سعودی اتحاد کی بمباری جاری ہے اور یمن میں عام شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ صدہ شہر سے نکل جائیں۔ تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہیں۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے راج نارائن سوامی نے، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا نعمان حق نے۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملے۔
کنزرویٹو پارٹی کے رہنما ڈیوڈ کیمرن عام انتخابات میں پارٹی کی شاندار کامیابی کے بعد دوبارہ وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں. پاکستانی فوج کے مطابق گلگت بلتستان کے علاقے نلتر میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 غیر ملکی سفیروں سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. سعودی کمان میں اتحادی طیاروں نے یمن کے شمالی صوبے صادا کے سرحدی علاقے میں پیمفلٹس گرائے ہیں جن میں مقامی آبادی کو علاقے سے نکل جانے کو کہا گیا ہے. شام سے خبر ہے کہ شامی حکومت نے ملک کے شمال مغرب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں کلورین سے بھرے بیرل بم گرائے ہیں. نائجیریا کے شہر پوٹسکم میں ایک بزنس سکول پر شدت پسند گروہ بوکو حرام کے حملے میں کم سے کم 3 طلبہ ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.